بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد۔ اور سب سے پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ آج کون کون سے موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے 19 دے کے تاریخی قیام کے حوالے سے قم کے شہریوں سے ملاقات میں بعض اہم خارجہ پالیسی کے اصولوں کی جانب اشارہ کیا ہے اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔ اور ناظرین، اب ذکر کریں گے یمن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن پاکستان اور افغانستان کے بعد تیسرا ایسا ملک ہے کہ جہاں امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے، اور بہانہ وہی ہے کہ یہاں بھی ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن یمن سے آنے والی اطلاعات کے مطابق ایسے حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہی مارے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔
یمن میں گزشتہ مہینے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے سارے افراد بے گناہ شہری تھے۔ ری پوریو نامی انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر کہا ہے کہ دسمبر 2013 میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے سبھی 17 افراد عام شہری تھے۔ یہ حملہ صوبہ بیضا کے ردا شہر میں ایک شادی کی تقریب پر ہوا تھا۔ برطانیہ میں واقع انسانی حقوق کی اس تنظیم نے کہا ہے کہ جو تصاویر، ویڈیو کلپ اور عینی شاہدین کے بیانات حاصل ہوئے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کی تقریب میں شریک افراد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حالانکہ 12 دسمبر کو ہونے والے اس حملے کے بعد امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے میں القاعدہ کے خطرناک دہشت گرد علی احمد البدانی کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ البدانی یمن کے ایک دور افتادہ علاقے میں سرگرمی انجام دیتا ہے جس کا ردا میں ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ردا کے عوام نے مظاہرے کر کے امریکی حملے کی شدید مذمت کی اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ معافی مانگے اور سوگوار خاندانوں کو ہرجانہ ادا کرے، لیکن امریکی حکام نے اس مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں امن و استحکام بحال کرنے میں حکومت یمن کی ناتوانی کی وجہ سے حالیہ کچھ مہینوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے نام پر امریکی ڈرون حملوں میں شدت آئی ہے، اور مقامی و عالمی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں عام شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ چند مہینوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں درجنوں بے گناہ شہری مارے گئے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بار بار عوام نے مظاہرے کر کے ڈرون حملوں پر روک لگائے جانے کا مطالبہ کیا، لیکن واشنگٹن نے حملے بند کرنے کے بجائے اور تیز کر دیے ہیں۔ عراق اور افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد امریکہ دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر یمن کو اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر ڈرون حملوں میں شدت ایسے وقت آئی ہے کہ جب یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی نے واشنگٹن پوسٹ سے گفتگو میں کہا کہ ڈرون حملے ان کی حمایت سے انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی اس مشترکہ کارروائی میں امریکہ اور سعودی عرب کے فوجی اور انٹیلیجنس حکام بھی شامل ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یمن کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کا اقتدار ختم ہونے کے بعد امریکہ نے سعودی عرب جیسے کچھ عرب ملکوں کی مدد سے عبدالربو منصور ہادی کو یمن کی باگ ڈور سونپی، اور اب اس ملک میں اپنا فوجی تسلط مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
جی ہاں ناظرین، یمن کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ ہماری ملاحظہ کی، اور اب ہم ذکر کریں گے پاکستان کا، جہاں پاکستان کے سابق فوجی سربراہ اور صدر جنرل پرویز مشرف کو غداری کے مقدمے کا سامنا ہے، اور ان کو عدالت نے 16 تاریخ کو عدالت کے روبرو طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی ان کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے، اور ان کے علاج کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی اور ملک منتقل کیا جائے۔ صورتحال کس طرف جائے گی دیکھتے ہیں۔ یہ ممتاز تجزیہ نگار جناب شکیل صدیقی کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیے، پرویز مشرف کے اس کو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنز کی وائلیشن کی ہے، اور سنگین وائلیشن کی جس کی وجہ سے وہ غداری کے مرتکب قرار پاتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے عمر قید اور موت ہے. اب پاکستان میں یہ تاریخ رہی ہے کہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ فوجی عامر جو ہے وہ دستور کی وائلیشن کرتے رہے ہیں اور دستور کی پامال کرتے رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جرم جو ہے اس سے پہلے ضیاء الحق نے کیا, ایوب خان نے کیا, یحیٰ خان نے کیا اور پرویز مشرف نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو اصولی طور پہ تو عدالت میں ان کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ انہوں نے دوسری بار 3 نومبر کو جو ہے یہ ایمرجنسی لگا کر دستور کو جو ہے معطل کیا. اب دستور کو معطل کرنا یا دستور کو نظر انداز کرنا یہ ایک سنگین جرم ہے. اس اعتبار سے جنرل پرویز مشرف کے خلاف چلنے والا مقدمہ ایک بالکل صحیح مقدمہ ہے اور اس مقدمے کو آئین و قانون کے مطابق اسٹیٹ نے انیشیٹ کیا ہے. اب جہاں تک ان کے ہاسپٹل میں رہنے کا معاملہ ہے یا ان کے باہر جانے کا معاملہ ہے اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ عدالت کا سامنا کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں اور ایک لابی ایسی ہے جو ان کو بچانے کے لیے بھی سرگرم عمل ہے اور یہ لابی ملک کے اندر بھی ہے اور یہ لابی ملک کے باہر بھی ہے. دیکھیے مشرف صاحب جو ہے بظاہر کوئی ایسے بیمار نہیں ہیں. انہوں نے عدالت کے کٹہرے میں جانے سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اور عدالت نے ان کے جو رپورٹ میڈیکل رپورٹ ایگزامن کی ہے اس میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے خلاف جو ان کے جرائم ہیں اس کا وہ سامنا کریں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک اس طرح کا جو ہے واقعہ رچایا ہے اور انہوں نے جو ہے عدالت میں نہیں گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف جو ہے وہ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ایک بزدل آدمی ہے. جب تک اس کے اوپر وردی تھی اس وقت وہ جو ہے شیر بنا ہوا تھا لیکن اب وہ گیزل بن گیا ہے. اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے خلاف آئین جیسے جرم کو توڑنے کی سزا کا اور اس کے جرم کا سامنا کر سکے اور پرویز مشرف کی ڈیل میں جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ انوالو رہا ہے. میرا خیال سے یہ عمل بھی جو ہے پسندیدہ عمل کسی طور پہ نہیں قرار پاتا کہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو اس کو کسی ملک کے داخلی معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کرنا چاہیے.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار شکیل صدیقی جو پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور اب ذکر کریں گے صہیونی حکومت کی جاسوسی سازشوں کا. سب جانتے ہیں کہ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے جاسوسی اسکینڈل مرتباً سامنے آتے رہتے ہیں اور اس کی جاسوسی سرگرمیاں حزب اللہ کے خلاف بھی اور خود لبنانی عوام کے خلاف کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. لیکن لبنانی حکومت نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی سازشوں پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی, آئیے دیکھتے ہیں.
لبنان کی حکومت نے اپنے سرحدی علاقوں پر صہیونی حکومت کی جانب سے جاسوسی کے آلات نصب کیے جانے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے. لبنان کے وزیر خارجہ عدنان منصور نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے جاسوسی کے اقدامات کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. عدنان منصور نے اس احتجاج کے علاوہ ایک سی ڈی بھی بان کی مون کو بھیجی ہے جس میں لبنان کی سرحدوں کے قریب صہیونی حکومت کی جانب سے جاسوسی کے آلات نصب کیے جانے کی تصاویر موجود ہیں. عدنان منصور نے صہیونی حکومت کے مخاصمانہ اقدامات کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں خصوصاً قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی اور لبنان کے خلاف مختلف طرح کے اقدامات انجام دے کر لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 1701 کی بنیاد پر سن 2006 میں لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی 33 روزہ جارحیت بند ہوئی تھی۔ لبنان کی سرحد پر صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں خصوصاً قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی ہے۔ اس قرارداد کے مطابق صہیونی حکومت لبنان کے خلاف ہر طرح کے مخاصمانہ اقدامات سے اجتناب کی پابند ہے، لیکن صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لبنان کے خلاف اپنے مخاصمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی حکومت جاسوسی اقدامات کے ذریعے ہمیشہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتی ہے۔ لبنان کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ لبنان میں صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات جاسوسی کی بنیاد پر ہی انجام پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران لبنان میں صہیونی حکومت کی جاسوسی کارروائیاں تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں اس حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات میں بھی شدت پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے لبنان کے عوام اور حکام ہمیشہ لبنان میں صہیونی حکومت کی جاسوسی کارروائیوں کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرتے رہے ہیں۔ لبنان کی تاریخ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے بھری پڑی ہے۔ صہیونی حکومت کا مقصد لبنان میں اختلافات کو ہوا دینا رہا ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کا قتل اس ملک میں صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ رفیق حریری کو صہیونی حکومت کی جاسوسی کی کارروائیوں کے بعد ہی قتل کیا گیا تھا۔ رفیق حریری کے قتل سے قبل کافی عرصے تک صہیونی حکومت کے جاسوسی طیارے ان کی آمد و رفت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال لبنان میں صہیونی حکومت کے جاسوسی کے اقدامات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنانیوں کی ہوشیاری و بصیرت پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ لبنان کے حکام نے بارہا کہا ہے کہ لبنان کی سرحدوں پر صہیونی حکومت کی جانب سے جاسوسی کے آلات کا نصب کیا جانا در حقیقت قبضے کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ صہیونی حکومت کی ان کارروائیوں کے خلاف ٹھوس قدم اٹھائے۔
لبنان کی سرحدوں پر اسرائیل کی جانب سے نصب جاسوسی آلات اور اس پر لبنانی حکومت کا رد عمل، تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور ناظرین، اب ذکر کریں گے ایران اور یورپی یونین اور ایران اور برطانیہ تعلقات کے حوالے سے پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمی سفارتکاری میں پارلیمانی سفارتکاری کا لفظ اگرچہ اب بہت زیادہ نیا نہیں ہے، لیکن اس پر حالیہ دنوں میں زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری کو دراصل حکومتوں کی باہمی سفارتکاری کے درمیان ایک مکمل یا ایک تکمیل کنندہ کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کو اس کا پیش خیمہ قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں برطانوی پارلیمان کے ایک وفد نے سابق وزیر خارجہ جیک اسٹرا کی قیادت میں ایران کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے یورپی پارلیمانی وفد نے دورہ کیا۔ عدالوی پارلیمان کا ایک وفد بھی ایران کا دورہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ امریکی پارلیمان کا ایک وفد بھی خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایران کا دورہ کرے۔ اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خارجہ امور سے متعلق ممتاز تجزیہ نگار جناب حمید رضا ترقی صاحب۔ میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
خدمت شما و
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ حمید رضا ترقی صاحب، عالمی سفارتکاری میں پارلیمانی سفارتکاری کا لفظ اگرچہ زیادہ نیا نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، لیکن اس پر ذرا زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ عام سفارتکاری سے اس کے اندر کیا فرق پایا جاتا ہے؟
آج جو سیاسی مسائل میں جو پیچیدگی پائی جاتی ہے بین الاقوامی سطح پر، آپ دیکھیں ڈپلومیسی کے بھی کئی شکلیں وجود میں آ گئی ہیں، حکومتی ڈپلومیسی، پارلیمانی ڈپلومیسی، سیاحتی ڈپلومیسی، بیک ڈور ڈپلومیسی، اور حکومتوں کے درمیان اور ملکوں کے درمیان روابط کے سلسلے میں ان تمام اقسام سے کام لیا جاتا ہے۔ حکومتی جو ڈپلومیسی ہے اس میں کچھ جو محدودیتیں پائی جاتی ہیں، دنیا پر جو ڈپلومیسی کا سسٹم حکم فرما ہے وہ اس کی وجہ سے بہت سے اقوام کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان پیدا ہونے والے بعض شبہات کو برطرف کرنا زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے. بنا پر پارلیمانی ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک طرح سے حکومتی ڈپلومیسی کی تکمیل کنندہ ہوتی ہے. اہم جو سمجھوتے حکومتوں کے درمیان جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے پارلیمانوں سے وہ ان کی توثیق کی جائے. بنا پر آپ دیکھیں کہ اکثر ملکوں میں جو مقننہ ہے اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے بین الاقوامی سمجھوتوں کے منظوری کے سلسلے میں اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. بنا پر آپ دیکھیں کہ پارلیمانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ پارلیمانیں در حقیقت عوام کی منتخب ہوتی ہیں اور عوام سے براہ راست رابطے میں رہتی ہیں اور دوسرے ملکوں کے پارلیمانوں سے وہ براہ راست رابطہ قائم کر سکتی ہیں, سیاسی پارٹیوں سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں. بنابراین ان کے لیے بین الاقوامی معاملات میں زیادہ آسانیاں ان کے کام کے لیے ہوتی ہیں. بنابراین بین الاقوامی ڈپلومیسی سے استفادہ کرتے ہوئے خاص طور پر جو اجلاس اور جو مختلف قسم کے ادارے اور جو بین پارلیمانی یونینیں ہیں ان کے جو اجلاس ہوئے ہیں اور جو مختلف قسم کی پارلیمانی انجمنیں وجود میں آئی ہیں ان کے پیش نظر یہ ایک عام ڈپلومیسی کی توسیع اور فروغ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے یہ. اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ واقعی کہ شبہات کو حکومتوں سے بالا تر ہو کر شبہات کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے, اقوام کے درمیان ارتباط کے روابط کی تقویت کے زمین زیادہ ہموار کر سکتی ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور جو ایران کی جو پارلیمانوں کے گزشتہ ادوار رہے ہیں ان کو میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں پارلیمانوں پر خاص توجہ دی گئی ہے. 10 سال سے زائد عرصے سے ہم بین الاقوامی پارلیمانی انجمنوں کے رکن ہیں. اور اس میں
حمید اللہ تلقی صاحب, جو بنیادی سوال اب یہاں پر پیدا ہوتا ہے, یہ تو اس کی تعریف ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی, ایک ڈپلومیسی کی ایک قسم ہے, ایک سفارتکاری کا ایک انداز ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ پارلیمان جو ہیں ملکوں کی وہ آپس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حکومتوں کی سفارتکاری کی حیثیت ہوتی ہے, لیکن ظاہر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہی سفارتکاری آگے چل کر حکومتوں پر دباؤ بھی ڈال سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی حکومتوں کے درمیان تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے. آپ کے خیال میں اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ایران اور یورپی ملکوں کے تعلقات اور خاص طور پر ایران اور برطانیہ کے تعلقات اس پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے سے بہتر ہوں گے اور کس حد تک بہتر ہوں گے؟
خوب
جی, فطری طور پر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے جو پارلا جو ڈپلومیسی پارلیمانی ڈپلومیسی پر عمل درآمد کی اتنی ضمانت نہیں پائی جاتی ہے جتنی حکومتی ڈپلومیسی پر عمل درآمد کا یقین پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ بہرحال یہ جو سمجھوتے حکومتیں کرتی ہیں ان کی پارلیمانوں سے توثیق ضروری ہوتی ہے اور بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جو پارلیمانوں سے ان کی توثیق بھی ضروری ہوتی ہے. بنابراین اس بات کا امکان کہ پارلیمانی ڈپلومیسی کے ذریعے ہم اپنے نظریات کو حکومتوں تک پہنچائیں یا اس کو مجبور کریں اپنے نظریات قبول کرنے پر, یہ امکان زیادہ پایا جاتا ہے. ایک طرح سا حکومتوں اور پارلیمانوں کے درمیان کبھی کبھی تصادم کا بھی امکان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس, اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں بڑھائی جائیں, لیکن حکومت اس کے مخالف ہے کہ پابندیاں بڑھائی جائیں. کبھی کبھی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے. یہ جو بہرحال شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو غیر منطقی جو طریقہ کار ہے اس سے بچنے کے لیے پارلمانی ڈپلومیسی جو ہے وہ مؤثر ہو سکتی ہے. خود یہ مغرب کا اس وقت تک درخواست ہے کہ پارلمانی ڈپلومیسی کو زیادہ فعال بنایا جائے. پارلیمنٹ جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کا طرز فکر ایران سے تعلقات کے سلسلے میں حکومت کے طرز فکر سے مختلف ہے. جہاں برطانیہ میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں مختلف طبقے کے لوگ وہاں پر موجود پائے جاتے ہیں. ان کے مفادات کا تقاضا ہے کہ ایران سے روابط ہوں ان کے, درحالے کہ برطانوی حکومت امریکی پالیسی کے زیر اثر ہمارے سلسلے میں طرز عمل اپناتی ہے. بنابراین اگر پارلیمانی ڈپلومیسی زیادہ فعال ہوتی ہے تو برطانیہ کی پارلیمنٹ یا یورپ کی پارلیمنٹ آپ دیکھیں کہ اس کا نظریہ بھی یورپی حکومتوں سے مختلف ہے. تو پارلیمانیں جو ہیں یہ حقائق کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں. بنابراین پارلیمانی ڈپلومیسی جو ہے یہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے اور یہ راستہ کھول سکتی ہے حکومتی ڈپلومیسی کے لیے.
بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں یہاں پر آ رہا ہے وہ پبلک ڈپلومیسی کے حوالے سے, یعنی عوامی ڈپلومیسی. ظاہر ہے کہ پارلیمانی ڈپلومیسی ایران اور یورپ کے درمیان اب شروع ہو گئی ہے اور توقع یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ صورتحال میں بہتری آنے کی توقع ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پبلک ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے, یعنی عوام کا عوام سے رابطہ. دو ممالک کے عوام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں, تعامل کریں, اور وہ تعامل کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارلیمانی ڈپلومیسی کے نتیجے میں ایران اور یورپ کے دیگر ملکوں کے عوام, حتیٰ امریکہ کے عوام کے ساتھ میں ایران کے عوام کا انٹریکشن جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس میں بہتری آئے گی, اس میں کس حد تک آگے جانے کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟
فطری طور پر یہ جو پارلیمانی جو ڈپلومیسی ہے یہ اقوام کے روابط کے فروغ میں مدد کر سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹیوں کی ڈپلومیسی ہے وہ پارلیمانی ڈپلومیسی کی مدد کر سکتی ہے. بہت سے اب دیکھیے عرب ملکوں میں جیسے چین میں یہ پارٹیوں کی ڈپلومیسی بھی کام لیا جاتا ہے. بہرحال ابھی ہمارے یہاں پارٹیوں کی ڈپلومیسی سے استفادہ کرنے میں ہم اس مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ سکے ہیں, اور پھر ابھی اس سے لیکن اگر پارلیمانی ڈپلومیسی در حقیقت اپنے جو پروگرام ہیں اس میں پارٹیوں کو, خاص طور پر وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں, ان سے اگر رابطہ برقرار کرے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایشیا کی جو پارٹیوں کی یونین آئی کیپ جو فعال ہو گئی ہے, اسی طرح کے دیگر ادارے بھی اگر وجود میں آئیں اور فعال ہوں تو ظاہر ہے کہ اقوام کے اور عوام کے رابطوں میں فروغ آئے گا. حتیٰ جو سیاسی مسئلتوں سے الگ رہ کے اقتصادی مسائل کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے.
بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ کانٹیکٹ جو ہے وہ نچلی سطح پر بھی جا سکتا ہے, اور آپ نے جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان انٹریکشن کی بات کی, ظاہر ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ ایران میں متعدد سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور جو اپنا ایک بھرپور قسم کا بہرحال رول ادا کر رہی ہیں, لیکن اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر جو میں بنیادی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جتنی بھی پارلیمانی وفود کا تبادلہ ہے یا جو بھی جو بہتری کی توقع کی جا رہی ہے ایران اور یورپ تعلقات میں, جتنی گرم جوشی اور وہ برف جو پگھلی ہے وہ ظاہر ہے کہ جنیوا سمجھوتے کے بعد پگھلی ہے. ظاہر ہے اور جنیوا سمجھوتا ابھی اپنی حتمی شکل میں نہیں آیا ہے, یعنی وہ جوائنٹ ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر ابھی تک پوری طرح سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. اس پر کب عمل درآمد ہوگا اس کی تاریخ بھی ابھی طے نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ ایران اور یورپ کے درمیان اس پر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا اور یہ معاہدہ فیل ہو جاتا ہے, تو तो उसके बाद क्या ये जो पार्लियामानी डिप्लोमेसी चल रही है ये रिवर्स हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी अपनी जगह पे?
मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, इसलिए कि इस वक्त हम अपने मुल्क में पार्लियामेंट के जितने भी अदवार गुजरे हैं उन तमाम अदवार में पार्लियामानी दोस्ती के ग्रुप मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तश्कील पाए हैं। ये जो दोस्ती के ग्रुप हैं पार्लियामानी ग्रुप, ये 20 साल से काम कर रहे हैं और ये इर्तबात हैं इनके आपस में, रफ्त व आमद है इनके दरमियान बहुत से दीगर मुल्कों के पार्लियामानी दोस्ती के ग्रुप भी हैं। अलबत्ता इस वक्त हमें दरहकीकत जेनेवा एटमी मुआहदे के नफाज के लिए भी हालात को साजगार बनाना चाहिए और इसी के साथ बैन अल-अक़वामी डिप्लोमेसी में जो खला आया है उसको भी हम पार्लियामेंट के ज़रिए पूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अनकरीब मेक्सिको और थाईलैंड और कई मुल्कों के पार्लियामानी वफूद यहाँ आने वाले हैं, शिमाली अमरीका, लातिनी अमरीका और के पार्लियामानी वफूद भी आने वाले हैं। इनके साथ रवाबित वो उमूर हैं जिन पर पार्लियामेंट खास तवज्जो दे रही है। यकीनन पार्लियामानी डिप्लोमेसी जो है ये जेनेवा एटमी मुआहदे पर इन्हिसार नहीं करती है बल्कि इसकी अपनी एक पॉलिसी है जो मुस्तकिल है और एशियाई पार्लियामानी यूनियन के हम रुकन हैं, उस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं। माजी गुज़श्ता हुकूमत में भी ऐसा काम ये काम होते रहे हैं। जेनेवा एटमी मुआहदे से पहले भी इस सिलसिले में काम हो रहा था, अलबत्ता यह है कि जेनेवा एटमी मुआहदे के बाद ये पार्लियामानी डिप्लोमेसी ज़रा ज़्यादा फाल हुई है, ख़ास तौर पर यूरोप की जानिब से फालियत बढ़ गई है, लेकिन पार्लियामानी डिप्लोमेसी पहले से फाल रही है और हमारे रवाबित पार्लियामानी बहुत अच्छे रहे हैं।
इस गुफ्तगू के लिए और नाज़रीन यहीं पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्लियामानी डिप्लोमेसी के नतीजे में पब्लिक डिप्लोमेसी या जनरल डिप्लोमेसी का सिलसिला भी ईरान और यूरोप और दुनिया के दीगर मुल्कों के दरमियान शुरू होगा और यकीनन इससे दुनिया के अंदर अमन के क़याम में भी बेहतरी आएगी और ईरान अपना भरपूर रोल अदा कर सकेगा। हमें उम्मीद है कि यूरोपीय मुल्कों ने ईरान की हैसियत और उसकी इलाकाई ताकत को तस्लीम कर लिया होगा। अपने मेज़बान अज़ीम सरज़दारी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।